الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يوم يفصل بينهم إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم وترى كل أمة جاسية آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ موجودہ صورتحال میں جو ہماری زب و حالی ہے تو اپنے عقیدے اور اپنی فکر کی اصلاح کے لیے ہم نے قرآن کریم فرقان حمید کی چند آیات سے اپنی فکری اپنی ذہنی کوتاہیوں کی کا تدارک کرنے کے لیے اور طلب آخرت اور خدا طلبی کے لیے چند آیات سے ہم ہدایات لینے کی اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے اس کی توفیق کو طلب کر رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں ہماری اکثریت ہونے کے باوجود اور ہمارے اندر علم و تفقہ ہونے کے باوجود مال و کثرت ہونے کے باوجود جو آج ہم منتشر ہیں اور ایک زب و حالی کا شکار ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یقیناً آخرت کو فراموش کرنا ہے، خدا کو فراموش کرنا ہے اور دنیا کی عارضی فانی اور وقتی زندگی کو اپنے ذوم فاسد سے اور اپنی تجاہل عارفانہ سے اس کو ہمیشگی اور ہمیشہ رہنے والی یہ جاہلانہ سوقیانہ اور انتہائی نامراد فکر کو اپنے لیے سب کچھ سمجھنا ہے، جو ہماری طبیعتوں میں لالچ کو، حرص کو، مداہنت کو کہ اپنی خود پسندی، اپنی ذات کی ترویج، اپنی ذات کی تکریم ہی آگے رہے اور دین اور دین کے اقدار چاہے ہمارے سامنے رسوا ہو رہے ہوں یا منتشر ہو رہے ہوں یا پسپا ہو رہے ہوں، لیکن ہماری جبین غیرت پر کوئی شکن نہ آئے، ہمیں کوئی ندامت اور افسوس نہ ہو۔ یہ بنیادی فساد ہمارے اندر جو ہے وہ خدا فراموشی، اللہ کو بھول جانا اور آخرت میں جواب دہی کا کہ اللہ کو ایک ایک چیز کا حساب کیا دیا جائے گا، اپنی چند عبادات پر خود میں یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جانا کہ شاید ہم نے عبادات میں سے کسی ایک عبادت کو مخصوص کر لیا ہے تو ہماری چھٹی ہو جائے گی، لیکن میں نے اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کا ہم نے ایک درس لیا تھا درس نظام مصطفیٰ میں گزشتہ بدھ کو، اور اس میں اللہ نے فرما دیا تھا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، احکام کے ساتھ اور جو ضروری حقوق تم پر وابستہ ہے ان تمام کی ایک ہی درجے کے اندر تم نے پاسداری کرنی ہے۔ میں اور آپ کسی ایک ہی عبادت کو لے کر اتنے خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ کام تو کر رہے ہیں نا، نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ لگی ہوئی چند اسی درجے کی ذمہ داریاں اس سے ہم تجاہل کرتے ہیں، جاہلانہ رویہ رکھتے ہیں اور جان بوجھ کر خود کو گمراہ کرتے ہیں اور وہ بنیادی شرعی ذمہ داریوں سے ہم آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہی کہا کہ یہود کے اندر یہ عادت تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ صرف مشرق کی طرف منہ کرنا یا نصارہ کا کہنا کہ مغرب کی طرف منہ کرنا یہ نیکی ہے۔ اللہ نے فرمایا صرف یہ وفاداری نہیں، یہ نیکی نہیں، بلکہ دین کی جتنی ضروریات ہے ان کو ان کے وقتوں میں، ان کے درجوں میں مکمل اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے اور آخرت میں اس کی خوشنودی کے کو حاصل کرنے کے جذبے کے ساتھ ان تمام ذمہ داریوں کو ایک ساتھ ان کے وقتوں میں پورا کیا جائے گا۔ قیامت کا آنا، جس طرح کہ آج کا ہمارا موضوع ہے قیامت سے پہلے، تو قیامت حق ہے اور دلیل قطعی سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا خدا نہ کرے مومن نہیں رہتا۔ لیکن یہ واقعہ کب ہوگی اس کا علم ازلی اللہ کے پاس۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں اور اپنے نبی پاک، اپنے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ آثار، علامات اور اس کی کچھ نشانیاں ذکر کی ہیں جو ہمیں احادیث کی کتابوں میں کتاب الفتن کے عنوان سے، جب علماء احادیث میں چپٹر باندھتے ہیں، ایک عنوان باندھتے ہیں کتاب الفتن، تو اس میں وہ احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ آثار، وہ علامت جو قیامت کے قریب رونما ہوگی، طوفان آنے سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، اللہ اکبر گرد اڑتا ہے، جو حالات بتاتے ہیں کہ ایسا ہلاکت خیز طوفان آنے والا ہے کہ بچے گا کوئی نہیں، تو قیامت کے اس تکوینی جو علامات ہے کہ آسمان کا پھٹ جانا الیاذ باللہ اور بادلوں کا روئی کی طرح فضا کے اندر اڑنا شروع ہو جانا، پہاڑوں کی سلابت اور مضبوطی ریت کا ڈھیر بن کر بہہ جانا اور سمندروں میں آگ لگ جانا، یہ تو قیامت کی وہ تکوینی علامات ہیں جس کو قرآن ذکر کرتا ہے۔ لیکن کچھ علامات احادیث میں ذکر ہوئی ہیں اور وہ علامات ایسی ہیں کہ جو ہم اپنے ہاتھ سے قیامت خیز مخالفت، قیامت خیز بے حیائیاں اور قیامت خیز کوتاہیاں اپنے گرد و نواح میں کرتے ہیں، جو اپنی بربادی کی دعوت اور اپنی تباہی کی دعوت کے لیے ہم اپنے سامنے ان تمام چیزوں کو لاتے ہیں، اور میرے اور آپ کے گرد و نواح میں ہمارے ہاتھ سے کیے ہوئے ایسے کام ہیں جو خود قیامت کو دعوت دیتے ہیں، قیامت خیزی ہے اور ہمارے لیے بربادی کا انجام ہے۔ چند احادیث ذکر کی جائیں گی اس حوالے سے کہ وہ بربادیاں ہم جان بوجھ کر، وہ سارے اعمال ہم جان بوجھ کر اس کی سزا، اس کی جزا کو جاننے کے باوجود ہم بڑی لاپرواہی کے ساتھ وہ ہلاکت خیز، برباد کر دینے والے اعمال بڑی خوشی سے اپنے گرد و نواح میں، اپنی شادی بیاہ میں، اپنے سوگ میں اور اپنی خوشی اور غم کے اندر کرتے ہیں، ہمیں ہوش نہیں ہوتا کہ وہ خود ایک قیامت کا وہ منظر ہے جو ہم اپنے ہاتھ سے اپنے لیے کھڑا کرتے ہیں۔ قیامت حق ہے، پہلے اس پر قرآن کی ایک دو آیات ہم دیکھتے ہیں، یوں تو اجرائے قرآن کے لیے انشاءاللہ آگے درسوں میں سب سے پہلے قرآن کریم کی 32 سورت، سورۃ السجدہ، اس کی آیت نمبر 25 ہم نے خطبے کے اندر پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العالمین جل والا نے انسان کے ہوش ٹھکانے لگاتے ہوئے قیامت میں کیا ہوگا اس بات کو ذکر فرمایا کہ بعد قیامت کیا ہوگا، جبکہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ قیامت سے پہلے جو ہم نے قیامتیں کھڑی کی ہوئی ہیں وہ کیا ہے، لیکن پہلے اس بات کو دیکھ لیا جائے۔ فرمایا ان ربک ہوا یفصل بینہم یوم القیامت، کہ بے شک آپ کا پروردگار وہی فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن امور میں وہ باہمی اختلاف کیا کرتے تھے، تم دنیا کے اندر جن چیزوں میں اختلاف کرتے تھے، کسی چیز کو ماننا جس کو ماننا ضروری ہے اس کا انکار کرتے، کسی چیز کو ادا کرنا ہے ادا کرنا ضروری ہے تم اس کا انکار کرتے تھے، جس کے پیچھے نہیں جانا ہے اس پر دل و جان لگاتے تھے، اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تم میں فیصلہ کرے گا، الیعوذ باللہ، اللہ اس قیامت خیزی اور جواب دہی کی اس سختی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب یہ دوسری سورت مبارکہ ہے، یہ قرآن کریم کی 45ویں سورت ہے اور سورت الجاسیہ ہے، اس میں ہوش ٹھکانے لگانے والی بات ذکر کی گئی ہے، اور یہ آیت نمبر 28 ہے اور 29 ہے اور 30 ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةً، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا، اللہ، کل امت تدعا الى کتابها، ہر گروہ کو بلایا جائے گا اور اس کے اعمال نامے کی طرف اس کو بڑھا دیا جائے گا، الیوم تجزون ما کنتم تعملون، اور انہیں کہا جائے گا آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے، جتنے پارسا تھے اتنی زیادہ پوچھ گچھ ہوگی، جتنی پارسائی کے مدعی تھے اتنی زیادہ پوچھ گچھ، بالخصوص کلمہ گو سے تو سخت پوچھ گچھ ہوگی کہ اس نے اپنا زندگی کا اعتبار کیسے گزارا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حساب و کتاب کے خوف سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بخش دیے جائیں گے، میں نے کہا یہ بھی بڑی ہمت کی بات ہے، بخش دیے جائیں گے، لیکن اللہ کریم ہے تو وہ احتساب کرنے والا بھی ہے، اور نبی پاک کا یہ فرمان ہے کہ ایمان خوف اور امید کے مجموعے کا نام ہے، دونوں سے ملی جلی ہوئی صورت کا نام ہے، حضرت آگے تشریف لائیں، دونوں سے ملی جلی ہوئی صورت کا نام ہے، حساب کے خوف سے اور بعض پرس کی ہیبت سے لوگوں پر اتنا روب اور دہشت قائم ہو جائے گی کہ وہ سیدھا کھڑا ہونا، مفسرین لکھتے ہیں، ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، بڑے بڑے سرکش مغرور گھٹنوں کے بل کھڑے نہیں ہو پائیں گے اور بڑی مشکل سے اٹھیں گے تو پاؤں کے پنجوں پر نہیں کھڑے ہو پائیں گے، اتنا خوف ہوگا کہ جب رب کی عدالت میں ان کو پیش کیا جائے گا تو بڑی ہمت کو وہ جمع کریں گے تو پاؤں کے پنجوں پر تو نہیں کھڑے ہو سکیں گے، لیکن گھٹنوں تک وہ زور لگا کر کھڑے ہوں گے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ انسان اپنے گھٹنوں پر کھڑے ہو تو وہ اپنے اندر کتنی کمزوری محسوس کر رہا ہوگا اور باہر کے ماحول کا کتنا ڈر اس کے اوپر ہوگا، اور ہر گروہ اس کے نامہ اعمال، پیر صاحب پکڑیے اس کو، مولوی صاحب لیجئے اس کو، حضرت صاحب لیجئے اس کو، اور حاضر ہو جائیے دربار کے اندر، ہمارے دینی منصب کو کیسے یوز کیا تھا، لوگوں سے داد و تحسین تو حاصل کر لی تھی، عوض میں دین کو کیا دیا تھا، ہمارے دین کے لیے کیا کہتا، حاضر ہو جائیے سامنے کھڑے ہو جائیے، یہ باتیں کی جائیں گی۔ مفتی صاحب یہاں تشریف لائیے نا، آپ تشریف، یہاں تشریف، اب آپ غور کیجئے قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، فرما کل امت تدعا الى کتابها، ہر گروہ کو بلایا جائے گا اس کے اعمال نامے کے ساتھ، الیوم تجزون ما کنتم تعملون، اور آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا تم کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، رب کہے گا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، کوئی زبردستی تم پر نہیں ہے اور تمہیں خامخواہ گھیر کر جھوٹی گواہی اور حساب کتاب پلٹ کر تمہیں زبردستی لایا نہیں جا رہا ہے کہ پہلی عدالتیں تمہیں ریلیز کریں، اب باس کا حکم آ جائے تو اب کی عدالتیں تمہیں ضمانت دے، فرما ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، فرما ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ وہ لکھا ہوا ہے اور بولتا ہے جو تمہارے بارے میں سچ ہے، وہ اعمال نامہ خود بولے گا، فرما ھذا کتابنا ینطق علیکم، وہ بات کرے گا اور وہ حق کے ساتھ بات کرے گا، اور اللہ آگے ارشاد فرماتا انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم لکھا کرتے تھے تمہارے لیے، یعنی ہمارے فرشتے جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے وہ تمہارے لیے لکھا کرتے تھے، فرمایا فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں سب ایسے نہیں ہوں گے، لیکن جنہوں نے ایمان لایا اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا اور اپنی جان جان آفری کے حوالے میں آخری ہچکی تک اس رب سے وفا غیرت اور اس کے نبی کے دین سے حیا کو نبھایا، مانا دنیا میں گالی گلوچ اور تیر و فرنگ کا وہ نشانہ بنے، لیکن انہوں نے جو حق تھا وہی معیار عمل بنایا. رب فرماتا فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو اس درجے پر کمال ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے ساتھ یہ نہیں ہوگا، ان کو نہ ڈرایا جائے گا نہ دھمکایا جائے گا، بلکہ فرمایا فیدخلہم ربہم فی رحمتہ، بلکہ رب ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لے گا. ذالک هو الفوز المبین، اور یہی ان کے لیے روشن کامیابی ہے. یہاں سے ایک بات تو یہ پتا چلی کہ ہر انسان برابر نہیں ہوگا قیامت کے دن، صالحین کو یہ نوازا جائے گا، وہ سا وہ قیامت کی چنگھار سے محفوظ کر دیے جائیں گے، وہ ڈر اور خوف سے محفوظ کر دیے جائیں گے. اولیاء و صالحین اٹھیں گے تو قبر کے دہانے پر فرشتے کھڑے ہوں گے، اور وتتلقاهم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم تدعو ھذا یومکم الذی کنتم، فرمائے یہ وہ دن ہے، فرشتے ان سے کہیں گے کہ جن کا تم سے وعدہ کیا گیا، اور یہ نصرت یہ شہرت اور یہ آپ کے لیے عزت افزائی جو کی جا رہی ہے اولیاء سے، ان کے لیے کہا جائے گا یہ رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا یہ کامیابیاں ہیں. اور دوسری طرف ایک قیامت خیز منظر ہوگا کہ یعرف المجرمون بسیمائہم، اس وقت مجرم اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ان کی پیشانی اور قدموں سے انہیں گھسیٹا جائے گا، اور اہل ایمان جو دنیا میں صالح کام کرتے رہے ان کے لیے اجر ہوگا. اور خطبے میں بھی اور قرآن کی دیگر ہم آیات کو بار بار پڑھتے رہتے ہیں کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی سامنے آئے گی. سیاسی جماعت بدلنے سے قرضے معاف نہیں ہو جائیں گے اور چیزیں بھلا نہیں جائیں گی. باس کی بات پر عمل کرنے سے فائل بند نہیں ہو جائے گی. فرما رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرو گے تو تمہیں اجر دیں گے، اور رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے ہمارے نظام اور ہمارے بنائے ہوئے طریقے کے خلاف کام کر کے ہماری زمین پر فساد پھیلایا تو اس پر تمہیں رگڑا جائے گا، تمہیں پوچھا جائے گا. اور اگر تم مدعی دین ہو اور پارسائی ہو اور پھر تم نے دین کو دھوکا دیا تو فرما دعفین، پھر دو طریقے سے تمہیں رگڑا جائے گا. ایک تو وہ جو تھا دنیا دار اس نے غلط کام کیا، اور تم دیندار تھے اور دین کا تم نے سودا کیا جان بوجھ کر، وقتی سہولت اور آسائش اور اپنے رابطے موجودہ نظام خلافت اور دارالخلافہ سے کیپٹل سے جوڑنے کے لیے ان کی ہر غلط بات میں ہاں کہا، اور جبا قبا علماء اور پارسائی کا پہنا ہے تو بچو گے نہیں. نسبتیں نہیں بچاتی تو یہ بد فعلی کرنے سے نسبت تو پہلے کٹ گئی ہے تمہاری، نہ تم خود مرید رہے اوپر کے آگے بے وقوف بنا رہے ہو لوگوں کو، تم خود مرید نہیں ہو تو تم آگے کیا بیعت کرو گے. یہ بد عملی بد اعتقادی سے تمہاری سند اوپر سے کٹ چکی ہے. جب سند کٹ گئی ہے تو وہ فیض ختم ہو گیا. نسبتیں ساتھ دیتی ہیں لیکن نسبت تمہاری بد اعتقادی، تمہاری مداہنت، تمہاری حرص، تمہاری لالچ اور تمہاری دنیا طلبی اور اپنی نمود اور خود پسندی کی وجہ سے وہ نسبت کٹ چکی ہے. اب صرف جبے قبے پگڑیاں ہی رہ گئی ہیں. نسبتیں فائدہ دیتی ہیں لیکن جب وہ تم لے کر تو آؤ وہ تو رہی نہیں، وہ تو تمہاری بدعملی کی وجہ سے دین کے ساتھ دھوکا کرنی. تو دونوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، جو دین کا مدعی ہوگا اس کو سختی کے ساتھ لیا جائے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں عزت لی ہے، اس کے بدلے میں دین کی وجہ سے عزت لی ہے تو اس سے تو دگنا پوچھا جائے گا کہ اس نے عوض کیا دیا. اور ایک وہ جو دین کے کسی منصب پر فائز نہیں تھا لیکن تھا وہ کلمہ گو مسلمان، تو اس سے بھی پوچھا جائے گا اس درجے کے اندر جو قرآن کہہ رہا ہے. اور الْعَيَاذُ بِاللَّهِ، ایک وہ ہے جو سرے سے دین ہی کا منکر تھا، الْعَيَاذُ بِاللَّهِ، کافر اصلی یا مرتد تھا یا منافق تھا، الْعَيَاذُ بِاللَّهِ، تو ان کے لیے تو دردناک عذاب دائمی ہے. اب آپ دیکھیے وہ قیامت خیز نشانیاں جو میں نے اور آپ نے خود جان بوجھ کر اپنے قریب کی ہوئی ہے، اور یہ قیامت سے پہلے جو ہم نے اپنے لیے عذاب کو کھڑا کیا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ میں اپنی اصلاح کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے. قرآن کریم کی ان دو آیات کے بعد مختصر ہوتا ہے، یہ چند احادیث ذکر کرتا ہوں اس لیے کہ ہم اس جو کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں اور کوئی صحیح حکمت میں اور آپ اختیار کریں. اور اگر تبدیلی معاشرے میں نہیں لا سکتے ہم، اور جو چیز یہاں ذکر کی جا رہی ہے ہمارے پاس اتنی طاقت اور اختیار نہیں کہ ہم نظام کو بدل دیں، کیونکہ جو نظام ہم نے کفر کا اپنے قریب کیا ہوا ہے، اتنی طاقت نہیں ہمارے پاس، ہمارے بولنے میں اتنی آواز نہیں ہے، تو کم سے کم دل سے اور ہاتھ سے اس سسٹم کا حصہ نہ بنے جو ہمارے اختیار میں ہے. بخاری شریف میرے سامنے حدیث نمبر 6496 اگر یہ قیامت یاد نہ ہو تو یہ نماز کس کام کی ہے؟ یہ تو اسی کی یاد کی تیاری تھی، یہ کلمہ تو اسی کی تیاری. زندہ لاشوں کی طرح ہم دیکھ رہے ہوں کہ کیا بات ہو رہی ہو اور پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے، تو بس ایسے ہی آئے ایسے ہی گئے ہیں. تو یہ تو نمازیں تیاری ہیں اس رب کو یاد کر خدا طلبی کی، لیکن خدا فراموشی اور خدا بھولنے کی جو عادت ہمارے اندر آ گئی ہے، یہ پانچ وقت کی نماز ہمیں بتاتی کہ خدا ہے تجھے اس کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے، میت سامنے ہوتی ہے، دیگوں پر نظر ہوتی ہے کہ کھانا کب آئے گا، اور اگلے کو خوش کرنا ہوتا ہے کہ قبرستان میں اس کا باپ مرا، یہ میرا دوست ہے، مجھے بزنس دے دے گا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے دنیاوی تعلق رہے، لیکن اس میت سے ہماری آخرت اور قبر کا کوئی خوف نہیں ہوتا. غریب مر جائے تو اس کے جنازے میں کوئی نظر نہیں آتا، کوئی اختیار والا مر جائے تو جناب جو ہے کہ اس میں ایک جمع غفیر ہوتا ہے. کسی کی بھی میت ہو، جانا بری بات نہیں ہے، لیکن میری اور آپ کی نیت جانے کی کیا ہے، یہ بات دیکھنے کی. امیر و غریب کا فرق نہیں، نہ کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں، مقصد ہمارے اندر کی خرابی ہے. اپنے ذاتی دنیاوی حرص کے لیے ہم مجمع لگا دیتے ہیں، لیکن نہ اس میت سے ہمیں کوئی غرض ہوتا ہے نہ معاملات سے. ابھی میت کو دفن کر کے آئے تو جناب دسترخوان لگ جاتا ہے اور کوئی خبر ہی نہیں ہوتی کہ کھانا، بلکہ میت کے لیے تو ضروری یہ تھا کہ میت کے گھر والوں پر غم ٹوٹا ہے تو سنت یہ ہے کہ دوسرے لوگ ان تک کھانا پرووائڈ کریں کہ وہ کیا پکائیں گے. یا تو رشتے دار جو کراچی میں رہتے ہیں، میت ہمارے دوراجی میں ہو گئی ہے اور پڑوس میں رہتا ہے، لیکن وہ انتظار کرتا ہے دسترخوان کب بچھے گا، جا کر اپنے گھر میں کھاؤ کھانا. چلو دور سے اگر کوئی رشتے دار آیا ہے تو اس کی ضیافت بائی مانا کو نیاز یا ایک انسانی رسم سے کہ بھائی وہ آیا ہے تو وہ غم میں شریک ہوا ہے، ہمارا رشتے دار ہے، دوست ہے، دور سے آیا وہ کیسے جائے گا، اور یہ کھانے کا وقت اس کو پیش کرنا یہ اور چیز ہے. یہ تو پڑوس میں رہتا ہے لیکن اس کی نظر ہوتی ہے کہ کھانا کب آئے گا. تو میں نے اور آپ نے اس بڑے سانے ہیں اور میت سے کیا حاصل کیا؟ میرے دوستو بزرگوں، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے. یہ بخاری شریف کی حدیث سے میں نے پہلے کہا کہ کسی چیز کو، یہ جو بیان کیا جا رہا ہے نا، ہم اس کو طاقت سے تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن سسٹم کا حصہ نہ لگے. آج کل سسٹم کا حصہ یہ ہے کہ گھر میں اس کا ذکر ہونا، گھر کے دروازے پر اس کا جھنڈا ہونا، فیس بک پر اس کی لائکس ہونا، یہ تمام چیزیں پوچھے جائیں گی. یہ تمام اخلاص دلی کے ساتھ ہے. اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ شر کا حصہ میں اور آپ نہ بنیں. اسلام کی مخالفت، دین کی مخالفت، ناموس سے دین اور اسلام کی مخالفت کا میں اور آپ حصہ نہ بنیں. چاہے وہ اقتدار میں جتنا زور آور بھی ہو، اس کے خلاف بولنا اگر میرے اور آپ کے لیے دنیاوی پریشانی کا باعث ہو اور ہم ایمان میں اتنے کمزور ہیں کہ بول نہ سکیں، تو اتنا تو ایمان ہے کہ ساتھ نہ دے، اس کا حصہ تو نہ بن. ہر بندہ تو حسین ابن علی کے راستے پر نہیں چل سکتا نا، لیکن کوفی بھی تو نہ بنے نا کہ 80 گز کے پلاٹ کے لیے اپنے زیاد سے مل جائے اور اپنے مرشدی کا سودا کر دیں، یہ بھی تو نہ کریں نا. حضرت حر نہیں بن سکتے ہیں تو کم سے کم غداری تو اختیار نہ کریں. حدیث پاک بخاری شریف کی، رسول کریم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ وہ جو قیامت ہم نے اپنے گرد میں کھڑا کر رکھی ہے، جو تباہی کا اندھیا ہے، تعویذ اس مسئلے کو حل نہیں کرے گی. ہم کسی پیر صاحب کے پاس جائیں اور کہیں تعویذ دیجئے کہ یہ مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، تعویذ دینا جائز ہے، لیکن خدا کی مخالفت اور خدا کے نظام کو گرا کر سود کھا کر کہے کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، اور پیر اسے مال پکڑنے میں کہے تیرا کاروبار بڑھ جائے، وہ پیر خود پیر نہیں رہا، اللہ کے حرام کام میں اس کی مدد کر رہا ہے. اس کو کہے سب سے بڑا تعویذ یہ کہ وہ اللہ کے حضور توبہ کر حرام کام سے، اور جا نمازیں قائم کر، اللہ سے معافی مانگ، سب سے بڑا تعویذ رجوع اللہ ہے. لیکن اس کو پتا یہ بات کہوں گا تو یہ بھاگ جائے گا اور میری آمدنی ختم ہو جائے گی. تو ہم نے کہا پھر پینٹ شرٹ پہنتا نا، جبا پگڑی کیوں پہنی ہے؟ تو اس سے زیادہ پوچھا جائے گا. لوگوں کو تجھے اللہ کی طرف لانا تھا، اور لوگوں کو کبھی تو نے پوچھا کہ تیرا کاروبار کیا ہے؟ مرید سے پوچھا کاروبار کیا ہے؟ کس چیز کا مجھ سے تعویذ مانگ رہا ہے؟ تو میرے دوستوں بزرگوں، حدیث سے پاک کے ہم کسی پر طنز نہیں کر رہے ہیں، اپنا محاسبہ کر رہے ہیں. ہم کسی پر کیا طنز کریں گے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمارے پاس رہا کیا ہے؟ ہم کس پر طنز کریں گے؟ آپ تو طاقتور ہیں، آپ کے لاکھوں مرید ہیں، ہم آپ سے کہاں لڑ سکتے ہیں، لیکن اتنی بساط ہے کہ رسول اللہ کا قول پڑھ کر اپنے آپ کو ہوشیار رکھ سکتے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دعیت الامانۃ فانتظر الساعہ قال کیف اذاعتها یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا اسند الامر الى غیر اهله فانتظر الساعہ. کتنی جامع بات کی ہے نبی پاک نے، اور حضور جوامع الکلم ہے ایک جملے میں. اب جتنا آپ غور کریں گے اس میں، یہ حدیث میرے اور آپ کے لیے آئینہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اعرابی نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب ہمارے لیے کھڑی ہوگی؟ فرمایا کہ اذا دعیت الامانت فانتظر الساعہ، فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرنا. اس امانت کے لفظ میں بڑی وسعت ہے. امانت کا معنی ہے کہ کسی کا جو حق تھا وہ کسی اور کو دے دیا. یہ لفظ امانت سے مراد صرف وہ پیسہ نہیں ہے، منصب بھی ہے، عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، غصہ بھی ہے، محبت بھی ہے. کس سے پیار کرنا تھا اس سے غصہ کر بیٹھے، اور جس کو منہ نہیں لگانا تھا اس کو دل میں بسا بیٹھے، تو یہ خیانت ہے. فرمایا کہ اذا دعیت الامانت فانتظر الساعۃ، جب امانت کو مس یوز ہوتا ہوا دیکھو. امانت سے مراد وہ نہیں میں نے سونا چاندی آپ کے پاس رکھوایا، حق جس کا تھا وہ اس کو نہیں دیا جا رہا، اور دے تو کوئی اور رہا ہے لیکن ہم اس کے دست و بازو بن کے معاون بن رہے ہیں. ہمارے مرشد نے کہا ہے، ہمارے استاد نے کہا ہے، ہمارے لیڈر نے کہا ہے، تو تم اس کے حصے میں برابر ہو. اس کے ڈبے میں تم نے کاغذ ڈالا تھا، لائن لگائی تھی پورا دن، اب اس کے تمام برائیوں کے ذمہ دار تم ہو، کیونکہ تمہارا ووٹ تمہاری گواہی ہے. تمہارا ووٹ بتا رہا ہے کہ تم نمازی کیسے تھے، تم نے کلمہ کس کا پڑھا تھا. میرا ووٹ بتا رہا ہے. تو فرمایا کہ کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا گھر میں بیٹھو نہ ڈالو، ایسے بھی تمہارے ڈالنے سے کون جیتتا ہے، ڈبے تو شام کو ایسے ہی بدل دیے جاتے ہیں. غور کریں اس بات، اذا دعیت الامانت فانتظر الساعہ، فرمایا جب امانت کے جو سلسلے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں جب امانت ضائع کی جائے گی تو قیامت کا انتظار کر. صحابی نے بڑا زبردست سوال کیا آگے، اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے. مسئلے کو آسان کیا نبی پاک سے، کیف اذاعتها یا رسول اللہ، امانت کیسے ضائع کی جا سکتی ہے یا رسول اللہ؟ آپ کہہ رہے ہیں امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کر، تو امانت کیسے ضائع کی جا سکتی ہے؟ سوال کیا آگے سے وضاحت میں، کیف اذاعتها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امانت آقا کریم کیسے ضائع کی جا سکتی ہے؟ فرمایا اذا اسند الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، فرمایا جب مسلمانوں کے چاہے ملکی منصب ہو یا ملی منصب ہو، جس کے بھی حقوق ہوں، وہ امور جب نااہلوں کے سپرد کیا جائے گا تو قیامت کا انتظار کر. یہ حدیث غور طلب ہے، وقت نہیں ہے کہ اس کی تشریح پر مزید وقت لگایا جائے، لیکن اس بات پر غور کیجئے، بات آپ اور مجھے سمجھ میں آ گئی ہے کہ حضور سید عالم کس طرح اشارہ دے رہے ہیں. ماں کا حق بیوی کو دے دیا، بیوی کا حق ماں کو دے دیا، باپ کا حق دوست کو دے دیا، دوست کا حق باپ کو دے دیا، یہی امانت کا ضیاع ہے. چوروں کو عزت کا منصب دے دیا، پھر کہتے جی امین و صادق کی شرط تو نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا جب امین صادق کی شرط نہیں ہوگی، یعنی وہ امانتوں کا امین نہ ہو، بولنے میں سچا نہ ہو، تو وہ رہبر بن سکتا ہے؟ وہ تو امام بھی نہیں بن سکتا، وہ تو باپ بھی نہیں ہو سکتا. بیٹی اگر گھر میں سکون سے سوتی ہے تو اس کو پتا ہے میرا باپ امین بھی اور صادق بھی ہے. مرید اگر مرشد کے سامنے بیٹھے اور تلقین لے تو اس کو یقین ہوگا کہ میرا مرشد، میرا استاذ، میرا امام، میرا رہبر امین و صادق ہے. تو جو کالے کپڑے پہن کر تو اتنی بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، تیرے لیے شرط نہیں ہے؟ کہتے ہیں یہ شک ہونی نہیں چاہیے. تو میں نے کہا امین و صادق نکال دو، شک رکھو کہ حکومت کے عہدے پر آئے گا جو کمال کا بدکار ہو. کہنے یہ نہیں لکھ سکتے. تو میں نے کہا اسی لیے تو لکھا تھا امین ہو، کمال کا دجال ہو، کذاب ہو. کہ لگے یہ نہیں لکھ سکتے. میں نے کہا اسی لیے تو لکھا تھا کہ صادق ہو. اس شرط کے پیچھے تم پڑ گئے کہ امین و صادق. اب آپ دیکھیں جو نیکی تھی اس کے خلاف سیکولر کھڑے ہو گئے، یہ تو مذہب کا ٹچ ہے. تو ہم نے کہا امین کے مقابلے میں کیا کہیں کہ خیانت والا وزیر اعظم بنے گا، صدر بنے گا، چیف بنے گا، اور جھوٹا کذاب بنے گا. کہ لگے یہ کیسی بات کر رہے ہیں. ہم نے کہا وہی تو لکھا تھا آئین میں کہ امین و صادق ہو. تو تو یہ یہاں پر حدیث پاک کے اندر ذکر کیا گیا. ایک حدیث شریف میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس قوم میں خیانت غالب آ جائے الیعوذ باللہ اور اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں دشمن کا روپ ڈالتا ہے. آج کتنے ممالک ہیں جی, اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, خیانت غالب ہم میں, خیانت روب لاتی ہے کیونکہ مال کا حرص آ گیا نا, یہ ضائع نہ ہو. کتنی پتے کی بات نبی کریم فرماتے ہیں. اس لیے اتنا ذہین آدمی دنیا کے اس منصہ شہود پر نہیں آیا جو نبی پاک کی شکل میں مبارک میں آیا. فرمایا کہ جس قوم میں خیانت غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں دشمن کا روب ڈال دیتا ہے, اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرے, نمازیں پوری پڑھیں, حج پہ بھی جائے, عمرے پر بھی جائے, ناپ تول میں کمی کرے, ملاوٹ دبا کر کرے, پھر راشن کے بورے بھی رمضان میں بیان بانٹیں, اچھی بات ہے, وہ نفس سے اس مسئلے کا انکار نہیں ہے, لیکن اس خرابی کا انکار ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ صرف نیکی یہ نہیں تھی کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرو, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق, صرف نماز اور عمرہ پکڑ لیا تو نے سامنے یہی نیکی ہے, اور دکان میں نے فساد ڈالا ہوا ہے, جعلی دوائیاں بیچ رہا ہے, ملاوٹ کر رہا ہے. فرمایا نیکی یہ نہیں ہے, یہی نہیں ہے نیکی کہ تم عمرہ کریں, عمرہ نیکی ہے, نماز نیکی ہے, یہی نہیں ہے, وہ حقوق بھی ساتھ میں جوڑے گا جب نیکی کا. تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قوم میں خیانت غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں دشمن کا روب ڈال دیتا ہے, اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرے اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے, مال تو ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا, اور جو قوم حق کے خلاف فیصلے کرے, اللہ اکبر, گواہیاں نہیں سنی اور آسیہ کو چھوڑ دیا, گواہیاں نہیں سنی پوری بلڈنگ گرا دی اس نے, کہتے یہ کرپٹ حکمران تھے. میں نے کہا اسٹیم تو پاکستان کا تھا نا, تو بھی تو انسان ہے, وہ بھی انسان تھے, تیری عزت اس منصب کی وجہ سے, تو وہ بھی تو منصب میں بیٹھا تھا جس نے بنانے کی اجازت دی تھی. تو فرمایا جو قوم حق کے خلاف فیصلہ کرے ان میں خون ریزی عام ہو جاتی ہے, جو ناپ تول میں کمی کرے ان میں رزق میں تنگی آ جاتی ہے, جو خیانت کرے ان کے دلوں میں دشمنوں کا روب آ جاتا ہے, جو ناپ تول میں کمی کرے رزق میں تنگی آ جاتی ہے, اور جو فیصلوں کے خلاف حالات کو دیکھ کر سسٹم کے اندر ڈھل کر فیصلے کریں اور حق کا ساتھ نہ دیں اس قوم میں خون ریزی آ جاتی ہے, اور جو قوم عہد شکنی کرے, وعدے کی برخلافی کرے, ان پر دشمن غالب آ جاتے ہیں. آخری ایک روایت پیش کرتا ہوں, ترتیب کے ساتھ کئی احادیث مبارکہ ہے لیکن ایک حدیث پاک آخر میں پیش کرتا ہوں اپنے اور آپ کو حیا دلانے کے لیے. یہ کام ہم نہیں کر سکتے لیکن ہم رک تو سکتے ہیں, اس کا سسٹم تو نہیں بن سکتے, اس کی رضا اور اس کی خوشنودی. آج کل تو میری اور آپ کی, آج کل تو باہر بھی جاؤ تو پہلے وہ کہتے ہیں انگلش میں کہ موبائل دو ذرا دیکھیں تم نے لائک کس کس کو کیا ہے, کیونکہ تمہارا مزاج جو ہے تمہاری فیس بک کی پروفائل پر آ جاتا ہے, تم نے پوسٹ کس کی لگائی, لائک کس پر کیا ہے. تو میں نے کہا آج دنیا بھی یہ کہتی ہے کہ میں کس کو پسند کرتا ہوں, کس سے نفرت کرتا ہوں, وہ میری فیس بک کی وال سے پتا چل جاتا ہے. تو کم سے کم ان بدکاروں کا سسٹم کا حصہ تو نہ بنے, اس کے جھنڈے لگا رہے ہیں, اس کی ترویج کر رہے ہیں. تو اگر نظام نہیں بدل کر سکتے تو یہ کائنات تو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. آخری حدیث میں اپنے اور آپ کی اصلاح کے لیے پہلی بات کر رہے ہیں, کسی پر طنز نہیں کر رہے ہیں, ہماری یہ کیا حیثیت ہے, ہمیں تو خود پتا نہیں ہے کہ ہم جب قبر میں جائیں گے تو کیا ہوگا, یہ اس کی راہ ہے, اپنی قبروں کو درست کریں. رسول کریم کا فرمان ہے, شعب الایمان کی حدیث ہے, اس پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو حکم فرماتا ہے کہ فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹا کر دو. زلزلہ آتا ہے, اللہ محفوظ فرمائے ہمارے ملک کو اور پوری دنیا کو. ہم زلزلے جانے کے بعد صرف ٹی وی پر بیٹھے ہوتے ہیں, ذرا دیکھو اسکیل کیا تھا, 5.3 تھا, نہیں اس چینل نے بتایا 4.5 تھا, نہیں 5. ہم بڑی جاذبیت کے ساتھ صرف اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ پلیٹیں کتنے زور میں ہلی ہے. ٹھیک ہے, انفارمیشن ہونی چاہیے, لیکن کیوں ہلی, اس کی وجہ کیا تھی, ساری توجہ میری اور آپ کی خبروں کی زینت بن جاتی ہے. اسکیل کیا تھا, ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھائی 5.3 کا زلزلہ تھا, انہوں نے کہا نہیں میں نے فلاں چینل میں پڑھا وہ 5.7 کا تھا. اسی پر ہم مطمئن ہو کر خاموش ہو جاتے ہیں اور کام جی خیر صلاح, بات ختم ہو گئی. اس کی وجہ کیا تھی, نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سائنس کیا کہہ رہی ہے, وہ اس کا ایک مادی تصور ہے, یہ پلیٹیں گیسز یہ وہ. ہم نے کہا اس کے پیچھے کس کا ارادہ تھا جس نے یہ کام کیا, ایسے محرکات کیا تھے؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل امین کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں پر سمیت الٹا کر دو. جبریل امین عرض کرتے ہیں اے پروردگار اس بستی میں تیرا فلاں نیک متقی بندہ ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے کی مقدار میں تیری نافرمانی نہیں کی, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صوفی صاحب وہاں موجود ہیں, میں صوفیان نظام کی بات نہیں کر رہا, مشائخ مقدسہ کی بات نہیں کر رہا, میں وہ جو ان کا حلیہ لے کر میں اور آپ بیٹھے ہیں اور ہمیں اخلاقی جرت نہیں ہے. فرشتے کہیں, جبریل کہیں گے مولا اس بستی کو کیسے الٹیں, وہاں تو وہ نیک لوگ ہیں, ہر نماز میں شامل ہیں, عبادت میں شامل ہیں, تلاوت میں شامل ہیں, تسبیحات میں شامل ہیں, پلک جھپکنے میں وہ ذکر نہیں چھوڑتے. تو اللہ رب العالمین فرمائے گا اس سمیت اس کو الٹا کرو, کیونکہ میری ذات کی خاطر اس کے چہرے پر کبھی غضبناک وہ نہیں ہوا. یعنی میرے دین کی حدود کو پامال کیا جا رہا تھا, میرے فیصلے کے مقابلے میں قانون بن رہے تھے, اور منکرات بدبختیاں یہ قوالی نائٹ, عورت مرد کا اختلاف, سب نے کالے کپڑے پہننے, عورت مرد میں جمع ہونا ہے, کسی پیر صاحب نے جرت کی جو قوالی سنتے ہیں؟ بڑے مؤدبانہ طور پر عرض کرتا ہوں, کیونکہ آپ یہ نسبت تو غریب نواز سے رکھتے ہیں, کبھی اپنے آستانے پر مائک پر کوئی ایک ویڈیو کلپ بنایا کہ یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ آپ کے مرید ہی کر رہے ہوتے ہیں یا وہاں سے چندہ آ رہا ہوتا ہے, اللہ ماشاءاللہ. جب منکرات عام ہو رہے ہوں, علی الاعلان شادی میں ڈھول بج رہا ہے اور امام صاحب کہہ رہے, پارٹیشن نہیں ہے, عورت مرد ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن امام صاحب کہتے ہیں نہیں میں نے تو نکاح پڑھانا ہے, سیٹ صاحب کہتے ہیں نہیں پارٹیشن نہیں ہوگا, ہمارا کلچر یہ ہے, وہ کہتے ہیں ہم تابع ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اس کے سمیت اس پر بستی الٹی جاتی ہے, کہ اس کا پورا لباس دین والا ہے اور دین کے منکرات بدعات اس کے سامنے پھیل رہے ہوں, اور اس کے ماتھے پر کبھی غم کی شکن نہ آئی ہو, پریشانی نہ آئی ہو, برائیوں کو روکنے کے لیے اس نے کبھی عملی کوشش نہ کی ہو, پہلے سے فون کر کے کہ حاجی صاحب نکاح پڑھائیں گے, خطبہ پڑھیں گے, بچی کے لیے دعا کریں گے, یہ ذرا پردہ کر دیجئے نا بیچ میں, تاکہ خواتین ایک طرف رہے مرد ایک طرف رہے, یہ بھی کبھی نہیں, کبھی ذہن بھی نہیں بنایا اس کا, کیونکہ مسجد کے لیے چندہ دیتا ہے. تو رب نے تجھے مسجد بنانے کا حکم دیا تھا یا شریعت کو قائم رکھنے کا حکم دیا تھا؟ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے اس مسئلے کے اوپر. تو فرمایا کہ تفسیر اس کی یہ ایک دو لفظ میں کہ برائیاں روکنے کی کبھی اس نے کوشش نہیں کی, حدود الہی اور دینی اقدار پامال ہو رہے ہوں اسے کبھی بے چینی نہ آئی ہو, اپنی عبادت و ذکر و تسبیحات میں مشغول رہا اور لوگ مست برائیوں میں لگے رہے, بھی چوک میں شور شرابے کے ساتھ فوج گانے بج رہے ہیں, کم سے کم تھانے کو اطلاع کریں یہ مسلمان رہتے ہیں, اس سے کہو کہ یہ نہ کریں, کرتا ہے تو اپنے ذمے پر مبتلا ہو, یہ پوری گلیوں میں یہ جو فوج گانا بجوا رہا ہے, اپنے حقوق کے لیے پولیس کو فون کر سکتا ہے, تو 115 کو فون کر کے یہ کہہ دے کہ بھائی اس کا لاؤڈ اسپیکر تو بند کراؤ, یہ اعلان چھت کے اوپر گانا بجا رہا ہے, یا جو قانونی چیز ہے جو بھی اس کا مذہب مسلک جو بھی ہے اس کو اپنے دائرے کے اندر رہے. یہ علی الاعلان گانا حضور نے فرمایا زنا کا منتر ہے, مذہبی لوگ خاموشی سے گزر جاتے ہیں, کسی میں اتنی اخلاقی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو سمجھائے, نہیں تو جن کے ہاتھ میں قانون ہے ان کی خدمت میں عرض کرے کہ جناب یہ مسلمان یہاں رہتے ہیں, یہ علی الاعلان خدا کی نافرمانی کر رہا ہے, اگر وہ عمل نہ کرے تو آپ نے ڈنڈا سوٹا تو اٹھانا نہیں ہے, کیونکہ قانون آپ نے ہاتھ میں نہیں لینا ہے, اور یقیناً یہ بھی ہے کم سے کم آپ اس عذاب سے بچ گئے کہ آپ نے آواز اٹھائی تھی. تو قیامت سے پہلے جو یہ خرابیاں ہیں جو ہم نے اپنے لیے کھڑی کی ہوئی ہے, اس پر مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے, کسی پر ہماری نیت طنز اور تشنی کی نہیں تھی, اتنی تو اجازت دیجئے یار کہ خود کو دین کے کٹہرے میں کھڑے کر کے یہ روایت پڑھ سکیں, کوئی پیر اپنے اوپر نہ لے جائے, کوئی مرید اپنے اوپر نہ لے جائے, اتنی تو اجازت دو یار کہ ہم بیٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ ان احادیث کو اس کی اس عدالت میں خود کو مجرم بنا کر پیش کر کے اپنی اصلاح کریں. اللہ رب العالمین جل والا ہمارا دل جو سخت ہو گیا ہے تجھے بھول کر اپنی یاد دے, قبر کی یاد دے, آخرت کی یاد دے, جو بقیہ زندگی رہ گئی ہے پتہ نہیں کس جھٹکے میں ختم ہو جائے, مولا اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو نرم کر, اور ہمارے گرد و نواح میں ہمارے ماں باپ, بچے, رشتہ دار, علماء, دینداری کے رشتے, ملی, قومی, معاشرتی, سوسائٹی, برادری, ان کے حقوق جو ہمارے ساتھ ہیں توفیق دے کہ ہر حق کو اس کی امانت کے ساتھ جو ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے ہم ادا کریں، تاکہ یہ چیز تیری یاد کا باعث بنے اور ہماری دنیا و آخرت میں تیری رضا، خوشنودی اور مغفرت کا ذریعہ بنے. وما علینا الا البلاغ المبین.